لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في العظيم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه أفضل التحية والسلام، فإنه من لحق بي منكم استشهد معي، ومن تخلف فلم يبلغ الفتح والسلام. درود بجمال محمد وعلى
محمد وعلى محمد.
معزز عزادان حسینی، بزرگو، جوانو، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر اللہ کا حمد و ثنا بجا لاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر سے ہمیں توفیق نصیب ہوئی کہ ہم بھی عزاداران حسینی میں شامل ہوں، اور پھر سے یہ موقع فراہم ہوا ایک اپرچونٹی جو ہم لوگوں کو ملی ہے کہ پھر سے آ کے ہم تجدید میثاق کریں اپنے امام کے ساتھ، پھر سے وہ عہد کریں اور اس عہد کی وفا کریں جو ہم سے لیا گیا ہے، اور جس عہد کا ہم نے پورا کرنے کا جو ہم نے خواب دیکھا ہے کہ اسے ہم حقیقت میں بدل دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار ہوں. سب سے پہلے ہمارے ایک عزیز استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ممبر پہ یا جہاں کہیں بھی مجلس حسینی کا انعقاد ہو تو جو ایک مظلوم اور فراموش شدہ رکن ہے وہ ہے فقہ، وہ احکام، وہ حکم الہی، حکم خدا، جس سے انسان کافی حد تک آشنا نہیں ہوتا. تو کم سے کم ہر ممبری جو بھی خطیب ہو، جو بھی عالم دین ہو، کم سے کم فقہ کا ایک مسئلہ ہی بیان کریں تاکہ مومنین بھی آشنا ہو اس مسئلے سے، اس حکم سے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر مجلس کی شروعات میں ایک فقہی مسئلہ پیش کیا جائے، اور اس مسئلے سے مربوط اگر کسی کو بھی کوئی شبہ ہوگا یا کوئی اور سوال اس کے ذہن میں ابھرے گا تو انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ وہ پوچھ سکتے ہیں, اور اس مسئلے کے جتنے بھی جوانب ہوں گے, جو بھی جزوی مسائل ہوں گے, ان کو کوشش کریں گے کہ جواب دیا جائے. اگر مجلس میں نہ ہو پایا تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کے سوالات کا جواب حاضر کیا جائے. تو ہم شروع کریں گے جو بہت ہی مبتلا مسائل ہیں انسان کی زندگی کے لیے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے انسان کو پیش آتا ہے, وہ نماز کا مسئلہ. اور نماز کے مسئلے میں بہت سارے مسائل ہیں نماز سے متعلق, لیکن ایک اہم مسئلہ جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور آشنائی ہونی چاہیے, وہ نماز جماعت میں کس طرح سے امام کے ساتھ ایک ماموم متصل ہو سکتا ہے, اور کون سی چیز اس نماز میں انسان کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے اور کون سی چیز بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے. پانچ وقت کی نماز ہے تو پانچ وقت کی نماز میں سے تین نمازیں ہیں جن کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے, اور دو نمازیں ایسی ہیں جن کو آہستہ پڑھنا واجب ہے. واجب کی جب ہم بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے عمدن اس واجب کو ترک کیا تو ہماری نماز کیا ہے؟ باطل ہے. مثلا نماز صبح اور نماز مغرب و عشاء, نماز صبح کی دو رکعتیں بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے, نماز مغرب کی پہلی دو رکعتیں اور نماز عشاء کی پہلی دو رکعتیں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے بلند آواز سے نہیں پڑھا اور عمدن پڑھنا چھوڑ دیا, ہوتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے کہ چار پانچ آدمی بیٹھے اور ایک آدمی کو نماز پڑھنی ہے, اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ بلند آواز سے پڑھے, لہذا بالکل آواز دھیمی کر دیتا ہے, اور جو جہری حالت ہونی چاہیے وہ جہری حالت سے نکل کے اخفاتی حالت میں آتا ہے, اور بالکل اس کے کانوں تک بھی آواز نہیں پہنچتی, تو یہ نماز اس کی باطل ہے. شرم نہیں, دین کے مسئلے میں احکام الہی کو سیکھنے میں شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. قرآن اٹھا کے دیکھیے تو ایسے مسائل آپ کو ملیں گے کہ واقعی معلوم ہے انسان بعض اوقات, اگر میں کہوں یہاں ممبر پہ تو مجھے آپ لوگ برا بلا بھی کہو گے کہ ایسے مسائل آپ کیوں بیان کر رہے ہیں ممبر سے, جبکہ خداوند کریم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ایسے مسائل جو انسان کی نجی زندگی سے ہے, جو انسان کی خانوادگی زندگی سے مربوط ہے, جو انسان کی اس زندگی سے مربوط ہے جس کے ذریعے سے پھر اس کی جو خانوادگی زندگی ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ شرم ہو گئی, شرم آئی مجھے, میں نہیں پڑھ سکتا تھا, تو نماز کا کیا ہوگا؟ نماز اس کی باطل ہے. لہٰذا اس مسئلے کو دقت کیجیے. مومنین کے درمیان اکثر ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اخفاتی نماز, جو جہری نماز ہوتی ہے, اس کو شرم کے مارے وہ اخفاتی کر دیتے ہیں, اور اگر عمدن ایسا کیا تو یہ نماز باطل ہے. اخفاتی نماز میں نماز ظہرین ہے, یعنی نماز ظہرین کو واجب ہے کہ انسان بالکل آواز نہ نکلے انسان کی, یعنی جیسے اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی آپ کے ذہن نشین کراؤں کہ اخفاتی اور جہری سے مراد کیا ہے. جب کہتے ہیں کہ آپ بلند آواز سے پڑھیے, کتنی آواز بلند ہونی چاہیے؟ کیا دوسرے بھی سن لیں؟ بس اس حد تک ہو کہ اس کی آواز باہر آ رہی ہے, یعنی اس منہ سے اس کی آواز باہر آ رہی ہے. ضروری نہیں کہ انسان بلند آواز سے پڑھے, اتنا بلند کہ وہ جو مسجد کے گیٹ پہ بھی ہے وہ بھی سنے, نہیں, اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اس کی جو کلمات ہیں, الفاظ ہیں, وہ اس کے منہ سے باہر آئے. اور اخفاتی میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے کلمات اور الفاظ جو ہے منہ سے باہر آئے. مثلا میں ایک پریکٹیکلی آپ کو بتا دوں, جیسے ہمیں اخفاتی پڑھنی ہے نماز ظہر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم تو واجب ہے کہ اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. یہ اخفاء یہ آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، بس وہ آپ کے منہ میں ہی دبی ہے، لیکن جہری میں کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم اس حد تک. کبھی ہم نماز سے پڑھتے تو الٹا کر دیتے ہیں. دیکھیں کتنا حصہ نماز کا ہے جو وہ اخفاتی ہو اور جہری ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سورہ حمد اور اس کے بعد جو دوسرا سورہ ہوتا ہے، یہ دو چیزیں واجب ہیں کہ اس کو اخفاتی میں پڑھا جائے اور جہری میں، یعنی بلند آواز سے اور آہستہ آواز. اس کے علاوہ باقی چیزیں آپ کے ذمہ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، جو حصہ بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے اس کو بالکل سلو آواز میں پڑھتے ہیں، اور جو ضروری نہیں ہے کہ اس کو بلند پڑھے آپ سلو میں پڑھے، اس کو ہم بلند آواز سے پڑھے. لہٰذا اس کا خیال رکھے انسان کہ انسان کی نماز باطل نہ ہو. جماعت سے متعلق بھی اسی طرح سے، جماعت میں ایک چیز کی ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام جماعت پڑھ رہا ہے تو ہمیں حمد و سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قرآت صحیح نہیں، تو قرآت صحیح کرنے کے لیے ان الفاظ کو دہرایا جا سکتا ہے جو امام جماعت پڑھتا رہتا ہے، جیسے سورہ حمد ہے، اس نیت سے کہ مجھے سیکھنا ہے، نہ کہ اس نیت سے کہ میں مستقل طور پہ پڑھ رہا ہوں. جیسے اس کا بھی خیال رہے کہ ہم نہ تک رہے. اب جو کیا ہم چپ رہے، ہمیں تو سورہ حمد بھی پڑھنا آتی ہے، سورہ دوسرا بھی پڑھنا آتا ہے، تو یہاں پہ چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مستحبق انسان ذکر اللہ کہے، مثلا جب تک وہ سورہ پڑھ رہا ہے تب امام جماعت، اب تک انسان کہے الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ، اس طرح کا ذکر جس میں ورد الہی ہو. لہذا اس چیز کا بھی خیال رہے. انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے، اور بھی جو مسائل اس سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سلوات بھیجیے پر محمد وعلیٰ کل ہماری جو گفتگو تھی وہ فلسفہ آزاداری کے متعلق تھی، لیکن ہمارا جو موضوع گفتگو ہے انشاءاللہ ان ایام میں آج سے ہم انشاءاللہ اس کی شروعات کریں گے، وہ ہے کربلا اتمام حجت. یعنی ہمیں اس چیز کو ثابت کرنا ہے اور اس چیز پہ روشنی ڈالنی ہے کہ کربلا اتمام حجت کافی ہے. لہذا ایک موضوع کو لے کے چلیں گے اور اسی پہ ساری بحثیں رہیں گی. جو اس موضوع کے پہلو ہوں گے، مختلف زاویے ہوں گے، ان پہ گفتگو ہوگی، اور اس حوالے سے مومنین کے ذہنوں میں جو جو سوالات آئیں گے وہ آپ ریٹن بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہیں پہ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. آپ اس کو صرف یک طرفہ نہ سمجھیں، مجلس حسینی کو ہمیشہ دو طرفہ سمجھا کریں، یعنی جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو دو طرفہ انٹریکشن ہونی چاہیے، تب جا کے مجلس حسینی کا جو ہے وہ مقصد اس میں ہم وہ میدان فراہم کر سکتے ہیں کہ اس کو صحیح معنوں میں انسان درک کر دے. لہذا آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال آئے تو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی وہ دقت نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہو کیوں مولانا سے ہم پوچھیں. معمولاً ایسا ہوتا ہے مجلس میں ایک طرفہ ہوتا ہے، ممبری آتا ہے، خطیب آتا ہے، جس طرح سے ہم ٹرانسٹر اور ریڈیو آن کرتے ہیں اور ریڈیو ایک طرف سے بولتا رہتا ہے، اس طرح سے خطیب بھی آتا ہے ایک طرف سے بولتا رہتا ہے، اور جب جانے کا وقت ہوتا ہے نہ پھر مومنین کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ اس موضوع سے متعلق سوال پوچھے اور نہ ہی خطیب کے پاس وقت ہوتا ہے. لہذا فوراً آزاداری ہو گئی اور مجلس تمام ہو گئی اور چلے نکلے. اب کیا ہوا تھا، بہت سارے سوالات ہیں، اب پھر کس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا اندر، کس طرح کی مجلس تھی. اب جس کی سمجھ میں آیا تو وہ کہے گا ہاں بھائی ٹھیک تھی، صحیح تھی یا غلط تھی، یا فائدہ تھا یا نہیں تھا. اب جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اکثر یہی کہتا ہے بھائی بہت اچھی مجلس ہوئی تھی، اب کیا ہوا اس میں کچھ پتا نہیں ہوتا. لہذا اگر مجلس حسینی سے ہمیں کچھ لینا ہے، لہذا ہمیں بولنا ہوگا، ہمیں متکلم بننا ہوگا. حسین علیہ السلام میں قائل اس بات کا ہوں جو ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ یہ جو دربار حسینی ہیں، یہ جو آزاداری حسینی کی صفحے ہم سجاتے ہیں بچھاتے ہیں، یہ بالکل وہی مارکہ کربلا ہے
اس کو سمجھ لے وہی دربار ہے جہاں حسین علیہ السلام تنہا متکلم نہیں تھے، اگرچہ حسین سرپرست تھے، وہ رہنما تھے، رہبر تھے، قافلے کے سردار تھے، لیکن جتنے بھی حسین کے ساتھی تھے، جتنے بھی حسین کی محفل و مجلس میں تھے، سب کے سب بولتے تھے. تب جا کے وہ بات ہضم ہو جاتی تھی ان کو کہ کہاں پہنچنا ہے اور مقصد کیسے ہمیں حاصل کرنا ہے. لہذا مجلس حسینی کو یک طرفہ نہ بنائیں، یہ خطیب کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مومنین کے ہاتھ میں، یہ عزاداران حسینی کے ہاتھ میں ہے کہ عزادار اٹھے، اپنے آپ کو اتنا اویئر کرے کہ مجلس میں ہی وہ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اس خطیب سے وہ توقع رکھتا ہے. لہذا یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم آئیں اور اس پہ دقت سے کام کریں. ہم کیوں ایک طرفہ سنیں علامہ کو، مولوی کو، جو بھی ہو، ایک میں ایک ادنا طالب علم ہو علمے کا، کیوں صرف ایک طرفہ ہو مجلس؟ کیوں نہیں دو طرفہ ہم اس کو بناتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں، کتنی سیاستیں مثلاً ہم بیان کرتے ہیں اور کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کے لیے، لیکن دربار حسینی کے لیے خود سے ہم فیصلہ کریں نا، ہم کیوں ادھر جائیں؟ خود سے ہم فیصلہ کریں کہ میں کتنا دیتا ہوں، میں کتنا سنسیئر ہوں، میں کتنا مخلص ہوں مجلس حسینی کے لیے، کتنا مجھے کرنا چاہیے، کتنا میں کر رہا ہوں. بینی و بین اللہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، مگر ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ جہاں بھی تذکرہ شہادت ہو، جہاں بھی تذکرہ مصیبت حسین علیہ السلام ہو، وہاں مومنین کی نظارت ہو رہی ہے. کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہمارے امام حضرت حجت آخر الزمان علیہ السلام اجل اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اتنا یقین تو ہے نا مجھے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں. اور کیا ہمارے امام، ہمارے اعمال ہمارے امام کے دل کو خوش کرتے ہیں؟ اتنا میں نے سوچا ہے کبھی. بہرحال یہ مسائل ہے کہ جن پہ ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مجلس اور یہ حسینی دربار جو ہے، یہ فرصت ہے کہ انسان اس سے زیادہ استفادہ کرے. جو واقعی معنوں میں چالاک عزادار ہوگا، چالاک سے مراد وہ چالاک نہیں جو خدا نہ کر دے مکاری سے کام نہیں، نہیں، وہ زیرک اور باہوش، جسے کئیس آئے نا، کئیس آئے المومن، مومن جو ہے وہ کئیس ہوتا ہے، یعنی بہت ہی زیرک ہوتا ہے، وہ کم اور بہت ہی قلیل امکانات سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، بہت ہی کم وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چالاکی مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ اچھی صفات میں، اچھی خوبیوں میں سے ہے کہ مومن کے اندر یہ چالاکی ہو. تو یہ کئیس سانہ پن ہمارے ان مجلسوں میں بھی آنا چاہیے کہ مومن ہمیشہ پھر رہے اور خطیب سے وہ چیز چاہے جو واقعی معنوں میں آج کی نیڈ ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے. ہم کیوں پھر سے اپنے آپ کو اس گمراہی میں رکھیں، خطیب آگے فقط خطیبانہ انداز میں مجلس سے استفادہ کریں اور اتنا سرمایہ اور اتنا وقت ہم دیں اور پھر آخر میں ہم دیکھیں کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے. لہذا کربلا کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو پہچاننے کی اور پہچانوانے کی ضرورت ہے کہ جو واقع فراموش شدہ ہے، جن کی طرف کبھی توجہ بھی نہیں کی انسان، اور انہی میں سے ایک ہے حجت الہی، یعنی کربلا اتمام حجت الہی. یہ جو میں نے اشارہ کیا اس مجلس کے ابتدا میں، حسین علیہ السلام ایک خط لکھ رہے ہیں، ایک جملہ بیان کر رہے ہیں بنی ہاشم کے نام، کہتے ہیں کہ من الحسین ابن علی الی بنی ہاشم، یہ میرا خط ہے، یہ میرا لیٹر ہے، کن کے نام؟ بنی ہاشم کے نام. بنی ہاشم کون تھے؟ وہ اپنے تھے نا، حسین علیہ السلام کے چاچا تھے، چاچا زاد تھے، اس طرح کے بہت سارے افراد جو رشتہ دار تھے اپنے، سب کے سب سید تھے اور دوسرے افراد تھے. میں یہ خط لکھ رہا ہوں، یہ خط جو ہے حسین ابن علی کی طرف سے ہے، اپنے رشتہ دار بنی ہاشمو کے نام، اس میں کیا لکھ رہے ہو حسین؟ اما بعد انہو، سلام کے بعد میں یہ خطاب آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، من لحق بی منکم، جو تم میں سے میرے ساتھ ملحق ہو جائے، چونکہ میں کل روانہ ہو رہا ہوں مدینے سے، جو میرے ساتھ آئے استشہد معی، یقین کر لے کہ وہ میرے ساتھ میرے رکاب میں شہید ہو جائے گا. ومن تخلف لم يبلغ الفتح، لیکن جو تخلف کرے اور اس امر کو ٹھکرائے تو یقین مانے اسے دنیا میں کبھی آسودگی حاصل نہیں ہوگی، کبھی بھی اسے راحت کی سانس نہیں ملے گی، کبھی بھی اسے امن و سکون حاصل نہیں ہوگا. ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن امام الکلام ہوتا ہے نا، کلام جو امام کا ہوتا ہے، کلام الامام، امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے، امام کا جو جملہ ہوتا ہے، وہ سارے جملات اور سارے کلمات کا امام ہوتا ہے. لہذا ایک سمندر ہے بڑا ہوا، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کے نام ہے، لیکن مخاطب بنی ہاشم ہے، لیکن دیکھا جائے تو مخاطب بنی نوع انسان، بنی ہاشم نہیں ہے. بنی ہاشم ایک حقیقت ہے جو سامنے ہے، لیکن اصلی معنوں میں دیکھیں تو اس جملے کا خطاب بنی نوع انسان سے ہو رہا ہے، پوری عالم بشریت سے ہو رہا ہے، کہ جو بھی حسین کے رکاب میں آئے گا وہ شہید ہو جائے گا. شہادت ورثہ حسین ہے، اور حسینی مکتب میں آنے کا نام ہی شہادت کے میدان میں قدم رکھنا. یہ عزم حسینی اور رزم حسینی یہی ہے، اور جو بھی اسے تخلف کرے گا یہ مان لے، چونکہ میدان کربلا اور حسین نے جس نہضت کا آغاز کیا، اس نہضت میں ایک طرف باطل اپنی تمام قوتوں کے ساتھ سمیٹ کے آیا تھا، یعنی باطل کی جتنی بھی حرکتیں تھیں، جتنی بھی رذیلتیں تھیں، وہ سب میدان کربلا میں جمع ہو گئی تھی حسین علیہ السلام کے مقابلے. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی یزید تھا وہ باطل تھا، وہ غلط ٹریک پہ تھا، یزید تو ایک مصداق ہے، لیکن اصل میں وہ حقیقت ہے جو حسین کے مقابلے میں آئی. کل باطل ایک طرف تھا اور کل حق حسین علیہ السلام ایک طرف تھا. لہذا خطاب جو حسین کا ہے وہ پوری بشریت سے، حسین کا خطاب ایک آدمی سے نہیں ہوتا. جیسے ہم نہج البلاغہ آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہوگا، جیسے وصیت امام علی علیہ السلام کی، جب بستر شہادت پہ مولا کی شہادت ہوتی ہے تو ایک وصیت کرتے ہیں اپنے حسین، اپنے حسنین کے نام، پھر اسی وصیت میں ایک اور کلام دیتے ہیں کہ یہ وصیت میں پوری آدمی بشریت کے لیے کر رہا ہوں. بظاہر چونکہ امام رہنما ہوتا ہے، امام جو ہے ہادی ہوتا ہے، ہادی کا کام ہے انسان کی ہدایت کرنا، ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ وہ طرف مقابل جو ہوتا ہے، سامنے جو ہوتا ہے ایک آدمی ہو، اس کا بیٹا ہو، ان کا اپنے رشتہ دار ہو، لیکن مخاطب جو ہے وہ پوری بشریت ہوتی ہے. اور حسین کی نہضت چونکہ بقول شہید مطہری وہ کسی قوم کی نہضت نہیں ہے، وہ کسی مسلک کی نہضت نہیں ہے، حسین کسی کا شخصی اور ذاتی مفاد کی خاطر نہیں ہے، بلکہ حسین اور حسین علیہ السلام کی نہضت وہ بین المللی اور بین الاقوامی نہضت. اللہ اکبر،
صلی اللہ
علیہ. وہ کہتے ہیں کہ حسین کو آپ، فرماتے ہیں شہید مطہری علیہ الرحمہ، کہ حسین کو آپ محدود نہ کریں نا کہ میرا حسین نہیں، حسین علیہ السلام نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، بلکہ پوری بشریت کا ہے، چونکہ پیغام حسین کا بشریت کے نام ہے. حسین نہضت کربلا میں کا انعقاد کرتے ہیں، اس تحریک کا انتظام کرتے ہیں جو بشریت کی نجات کے لیے، جو باطل کو سرنگون کرنے کے لیے. لہذا آپ اس کو مخصوص نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں حسین نے جو نغمہ چڑھا ہے وہ نغمہ کسی قوم کا نہیں ہے، کسی ایک ملت کا ترانہ نہیں ہے، وہ حسین کا جو نغمہ ہے وہ انسانیت کا ترانہ، انسانیت کا نغمہ، انسانیت جسے چھیڑے گی، جسے گنگنائے گی پوری انسانیت. آپ دیکھیں نا، جو بھی منصف افراد ہیں پوری کائنات میں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے جڑے ہو، چاہے وہ شیعہ سنی یا غیر مسلمی کیوں نہ ہو، وہ عیسائی بت پرست ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جب انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی جب بادل کے سامنے آتے ہیں، وہ بھی جب سامراجی قوتوں کو لڑکانا چاہتے ہیں، تو حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ عمل بناتے ہیں. یہ چونکہ کسی خاص مسلک سے نہیں ہے، ہم یہ سمجھے کہ ہاں بھائی ہم چاہنے والے اور یہاں پہ آزاداری کرتے ہیں، بس حسین علیہ السلام ہمارا ہو گیا. نہیں، یہ ہماری کوتاہ فکر ہے، یہ ہماری کم اندیشی ہے، دور اندیش انسان کو ہونا چاہیے. لہذا اس میں جتنی بھی وسعت ہوگی، جتنا بھی پیغام عظیم ہوگا، اتنا ہی عظیم ہمیں بننا ہوگا. چونکہ حسینی نہضت عظیم ہے، لہذا آزاددار حسینی کو بھی عظیم عزم کرنا ہوگا. عظیم نہیں ہوگا نا، جتنا یہاں پہ جیسے شہید باب صدر فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں اتنی رضالت اور آلودگی بشریت پہ طاری ہو گئی تھی، اور بشریت اتنی بیمار ہو چکی تھی، اتنا بڑا مرض اس کے اندر داخل ہوا تھا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی قربانی کی ضرورت تھی، اور وہ سوائے خون حسین کے اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی. لہذا جب اتنی بڑی قربانی حسین دے رہے ہیں انسانی اقدار کو بچانے کے لیے، تمام حیوانی اقدار اقتدار کو ختم کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کتنی ہونی چاہیے؟ میں جو حسین کا شیدائی ہوں، میں جو حسین کا آزادار ہوں، میں جو نہضت زینبی کو آگے بڑھا رہا ہوں، تو میری ذمہ داری کتنی سنگین ہونی چاہیے؟ یہ پیغام وہاں بنی ہاشم کے لیے تھا نہضت حسینی کے ابتدا میں، لیکن آج بھی یہ پیغام ہم سب کے لیے گونج رہا ہے. جو بھی میرے ساتھ آئے گا، میرے راستے میں شہادت ہے، میرے راستے میں قربانی ہے، میرے راستے میں ایثار ہے، میرے راستے میں آگے بڑھنا ہے، استعمار کی کاخوں کو الٹ کرنا ہے. لیکن جو میرے راستے سے ہٹے گا، ممکن ہے کہ استعمار اور سامراج کی محفلوں میں، ایوانوں میں اسے چار دن کا سکون ملے، لیکن ہمیشہ توقع ذلت اور توقع توہین اس کی گردن میں لٹکی رہے. حسین علیہ السلام اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ ثابت کریں گے کہ میدان کربلا تمام بشریت کے لیے حجت تام تھی. میدان کربلا میں جو معرکہ وجود میں آیا، جس کی خاطر حسین نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، اس کے بعد کوئی اور حجت نہیں آئے گی خداوند کریم کی طرف سے کہ جو انسان کو بیدار کرے. یہ آخری حجت ہے، یہ آخری پشتر ہے. جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اب ہم یہاں استفادہ کریں گے کہ حجت جو ہے یہ کیا چیز ہے. دیکھیں، ایک سنت ہے خداوند کریم کی، مختلف سنتیں ہیں خداوند کریم کی. انہی سنتوں میں سے ایک اہم سنت جو ہے خدا کی، وہ ہے حجت بھیجنا. اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کو عذاب نہیں کرتا جب تک ان کے درمیان اپنا نبی، اپنا ولی، اپنا پیغمبر نہ بھیجے، تاکہ ان پہ اتمام حجت ہو. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم تب تک کسی قوم کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے سزا نہیں دیتے جب تک اس قوم میں ہادی کو نہ بھیجے، جب تک اس قوم میں ایک منذر کو نہ بھیجے، جب تک اس قوم میں ایک امام کو نہ بھیجے. یہ خدا کی سنت ہے، حجت بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے. لیکن ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے، بھائی یہ حجت جو آپ کہہ رہے ہیں، حجت کیا ہے؟ دیکھیں، کبھی کبھار انسان جو ہے نا، کسی چیز کو منوانے کے لیے اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا یہ موقف ہے، میں اس موقف پہ اڑا رہا ہوں اور میری دلیل یہ ہے. کبھی کسی چیز کو ثابت کرنے کے دلیل پیش کی جاتی ہے، لیکن کبھی ایک چیز کو ثابت نہیں کرنا ہے بلکہ کسی چیز کو رد کرنا ہے، کسی چیز کی تردید کرنی ہے، کسی چیز سے دوسرے انسان کو روکنا ہے. اس چیز کو ہم، جو چیز آپ اس کے مقابلے میں لائیں گے اسے کہتے ہیں حجت. اگر میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی پرو آپ کے سامنے پیش کروں، کوئی ثبوت پیش کروں تو اسے دلیل کہتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے، آپ کے کام کو روکنے کے لیے میں کوئی چیز لے آؤں اسے کہتے ہیں حجت. حجت استاد فرماتے ہیں کہ حجت یعنی حج سے نکلا ہے، حجت اس میں قصد ہوتا ہے نا، جیسے حج کے لیے انسان جاتا ہے، حج یعنی قصد کرنا. کیا قصد کرتا ہے انسان؟ حج اسی سے نکلا ہے. حج میں قصد کرتا ہے انسان کہ کعبہ کی طرف جائے اور وہاں کے مناسب انجام دے. بعض لوگ اچناس کہتے ہیں کہ حج اور حجت جو ہے یہ اس کے روٹس جو ہے نا ایک ہی. بعض کہتے ہیں اس کے معنی مختلف ہیں، مجھے ان لغوی معنی میں نہیں جانا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی معنی میں دونوں استعمال ہوئے، دونوں میں قصد ہوتا ہے، حج میں بھی قصد ہوتا ہے اور حجت میں بھی قصد ہوتا ہے. لیکن حج میں ہم قصد کرتے ہیں کسی چیز کو انجام دے، کسی چیز کو پیش کرے، لیکن حجت میں ہم قصد کرتے ہیں کسی چیز سے دوسرے کو روکے. جیسے دونوں کے معنی ایک ہی ہو جاتے ہیں. حجت سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی چیز سے روکتے ہیں، دلیل سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں. یہاں پہ استاد محترم کی ایک خوبصورت مثال مجھے یاد آئی. وہ فرماتے ہیں کہ امام المشککین فخر رازی، علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اس واقعے کی طرف اشارہ میں کرتا ہوں، ایک صلوات پیچھے پر موقع پر بات. فرماتے ہیں کہ یہ اگر حجت پیش کرنی ہو، حجت منطق کے دلیل سے پیش کی جاتی ہے، یعنی لاجک ہونی چاہیے اس کے اندر. آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کسی کو، یعنی خدا نے نظام ایسا بنایا ہے کہ لاجیکلی طور پہ انسان کو موٹیویٹ کرے اور اس کو اس عمل سے روکے جو عمل اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جو اس کی سعادت کا سبب نہیں بن سکتی. لہذا یہ عمل، یہ کام حجت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. وہ دلیل آپ پیش کریں، وہ لاجک آپ پیش کریں، لہذا علم منطق میں اس کی بات ہوتی ہے. لیکن آیا ہم زور زبردستی کر سکتے ہیں؟ زور زبردستی سے، لاٹھی چارج سے، تھپڑ سے، مارنے سے ہم کسی کو روک سکتے ہیں؟ اسے بھی کیا حجت کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حجت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی جو ہر چیز میں شک کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت سارے مسائل، بہت، یعنی ہر علم میں ان کا ایک ہنر ہے، خاص ہے، ایک فن ہے، تفسیر سے لے کے کلام میں، فلسفے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے لیکن شک کرتے تھے. وہ کہتے کہ ایک دن وہ سوچ رہے تھے کہ میں تو خدا کو میں نے ثابت کیا ہے، اس کے لیے میں نے فلسفی دلیلیں پیش کی ہیں، اس کے لیے میں نے علم کلام سے استفادہ کیا ہے، لیکن یہ جو عوام ہیں، عوام الناس ہیں بیچارے، ان کو واقفیت نہیں ہے، وہ کس طرح سے اپنے خدا کو، خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہوں گے. کہتے ایک دن ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے تو فلسفی دلیل کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ خدا ہے، لیکن یہ عوام کس طرح سے ثابت کرتے ہوں گے؟ شک کرتے تھے. وہ سننے، یعنی سنا ہے ہم نے، ہم کہیں پہ پڑھا نہیں ہے کہ اتنا شک کرتے تھے. ایک دن مدرسے میں حوض تھا پانی کا، تو فلسفی دلائل سے ثابت کر دیا کہ حوض میں پانی نہیں ہے، حالانکہ حوض میں پانی تھا، اور اتنا ثابت کر دیا کہ جو طالب علم تھے وہ بھی شک میں پڑ گئے، بالکل پانی ہے یا نہیں. لیکن ایک طالب علم بہت ہی مصر تھا، اس نے کہا نہیں حضور پانی ہے، تو اس نے ثابت کر دیا کہ حوض میں پانی نہیں ہے. پھر جب امام المشککین نہیں مانے تو امام کو اٹھا کے حوض میں ڈال دیا، کہا کہ دیکھو اب پانی ہے یا نہیں. بس کہتے ہیں پھر بھی کہا کہ دیکھا آپ نے پانی نہیں ڈالا. تو یہ بات جب ان کے ذہن میں آئی کہ میں کس طرح سے خدا کے وجود کو ثابت کروں، تو نکلا بازار میں نکلا تو دیکھا کہ ایک جگہ دیکھا کہ ایک چرواہا ہے گوسپندوں کے ساتھ ہے، تو اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں مانتا ہوں. تو کافی چالاک تھا، تو فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی آئے، کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل ہے. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا یا خدا کو ثابت کرنے کے لیے مجھے دلیل چاہیے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ چرواہا کے پاس کیا دلیل ہو سکتی ہے خدا کے وجود کے لیے؟ تو اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، کہا کہ میرے پاس یہ دلیل، کہ اگر نہیں مارے گا تو اس سے ماروں گا. تو یعنی لاٹھی کے ذریعے سے، مارنے کے ذریعے سے، گن پوائنٹ کے ذریعے سے آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے. اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے. جو سنت الہی کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ حجت لاجیکلی طور پہ وہ چیز پیش کی جائے، اس ہستی کو پیش کیا جائے جس کے وجود سے یا جس بات کے ذریعے سے آپ برائی سے، آپ اس غلط ٹریک سے رک جائیں. آپ زبردستی نہیں کر سکتے، اسلام نے کبھی بھی زبردستی نہیں کی ہے، جبر و زیادتی نہیں کی ہے. اسلام حجت کا دین ہے، اسلام نے جو بھی چیز پیش کی ہے وہ دلیل کے ساتھ پیش کی ہے، اور امام عالی مقام نے بھی جو بھی عمل پیش کیا ہے وہ سراسر اسلام تھا، وہ دلیل کے ساتھ، اور خود بخود امام عالی مقام ایک حجت لامتناہی ہے. لہذا جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں اگر دوسرے کو روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے موقف کو روک رہے ہیں، ہم اس کو اس ٹریک سے روک رہے ہیں جو اس کی فلاح اور بہبود کے لیے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حجت. اور اگر ہم اپنے موقف کے لیے دلیل لائیں تو اس کو کہتے ہیں دلیل، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے. تو ایک چیز جو ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے افراد کو روکنا، دوسرے کاموں سے روکنا اور اس میں تردید ایجاد کرنا اور اس سے انکار کرنا، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حجت پیش. قرآن میں بھی آیا، قرآن میں مختلف جب ہو گیا ہے، مختلف الفاظ استعمال کیجئے، جیسے فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے پیغمبر یہ عیسائی جو آئے ہیں اور آپ سے حاجہ کر رہے ہیں، حاجہ یعنی محاجہ، یعنی حجتیں لا رہے ہیں، یہاں سے پیغمبر حجت لا رہے ہیں، وہاں سے وہ حجت لا رہے ہیں، یعنی یہاں سے پیغمبر لا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کا موقف صحیح نہیں ہے، عیسیٰ جو ہے خدا کے فرزند ہیں، یہ آپ کا موقف صحیح نہیں ہے، حجت لا رہے ہیں پیغمبر. وہاں سے وہ حجت لا رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ کا موقف صحیح نہیں ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے خدا کا بندہ ہے، نبی ہے، یہ آپ کا موقف سے حاجہ، آپس میں محاجہ ہو رہا ہے دونوں درمیان، یہ حجتیں پیش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، وہاں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے قرآن کریم میں کہ جب ابراہیم کے ساتھ محاجہ کیا اس کے جو مقابلے میں تھے، ابراہیم ایک دلیل لا رہے ہیں، جو سامنے والا ہے وہ دوسری دلیل لا رہا ہے. الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ، آیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ محاجہ کیا؟ محاجہ یعنی حجت پیش کی. کبھی ابراہیم حجت پیش کر رہے ہیں، کبھی ابراہیم کے مقابلے میں وہ بت پرست جیسے آزر ہے یا دوسرے افراد ہیں وہ جو ہے پیش کر رہے ہیں. ابراہیم جو حجت پیش کرے، فرق یہ ہے، یعنی یہ حجت دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی باطل کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی اپنی حجت، اس کو حجت باطل کہیں گے، اس کو حجت بت پرستی کہیں گے، اسے حجت آزری کہیں گے. ابراہیم کی طرف سے بھی حجت ہو سکتی ہے جو حجت الہی ہے، جو توحید پرستی کی حجت ہو سکتی ہے. تو کربلا کے میدان میں جو حجت پیش کی گئی وہ وہی حجت ہے جو حجت الہی ہے اور باطل کے مقابلے میں حجت. لہذا یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے. یعنی اس پہ یہاں پہ الفاظوں کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو یہاں پہ اس طرح سے پیش کیا جائے چونکہ مجلس عزا ہوتی ہے. لیکن ایک بات جو ہم نتیجہ نکالیں گے اس سے وہ یہ ہے کہ حجت وہاں پہ پیش کی جاتی ہے جہاں پہ لوگ کسی ایسے عمل کو انجام دے رہے ہیں جو مقابل طرف کے مقابلے میں صحیح نہیں ہوتا. انسان غیر شرعی کام انجام دیتا ہے, ممکن ہے کہ لباس اس کا شرعی ہو, ممکن ہے کہ اسلام کے لوازے میں اسلام کے لباس میں جامع اسلامی میں وہ ایسا کام انجام دے جو شرعی نہ ہو, جس کا جواز شرعاً نہ پایا جاتا ہو, لیکن اس نے اس کے لیے شرعی جواز بنایا ہو. اگر انسان غیر شرعی کاموں کے لیے شرعی جواز بنا لے اور اس کو پیش کرے شریعت کی آڑ میں, شریعت کی روشنی میں, اس کے مقابلے میں جو چیز اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اسے کہتے ہیں حجت. چونکہ نظام نظام ہدایت ہے, نظام امامت, نظام ولایت, نظام انبیاء, یہ نظام جو ہے نظام ہدایت ہے. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, حجت میں کیا ہوتا ہے؟ حجت میں ہم ایک چیز دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں؟ ہم دلیل لاتے ہیں کہ میرا موقف صحیح ہے, یعنی اس موقف کو آپ اپنائیں, اور ایک چیز ہم اس سے لیتے ہیں, روکتے ہیں کسی چیز سے, یہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے, اس سے تمہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے. یعنی ایک چیز ہم پیش کر رہے ہیں, ایک چیز ہم لے رہے ہیں, یہ حجت کا مسئلہ ہوتا ہے. قرآن کریم نے بھی یہی چیزیں پیش کی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دو چیزیں یہاں پہ جو مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ علم دیتے ہیں, دلیل دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں. کس چیز کی؟ توحید پرستی کی, وحدانیت الہی کی تبلیغ کرتے ہیں. انبیاء کا, اولیاء کا, ائمہ کا کام یہی ہے, ہدایت کا کام ہے. ایک چیز وہ دیتے ہیں, پیش کرتے ہیں دلیل کی صورت میں, اور دوسرا ایک چیز سے روکتے ہیں. چونکہ انبیاء جب آئے تو وہ اس معاشرے میں نہیں آئے کہ جہاں پہ خالی ذہن لوگ تھے, ہاں لوگ آمادہ ہیں اور انبیاء کرام آئے اور وہ کچھ ہمارے ذہنوں میں ڈالے, نہیں. انبیاء ایسے ایسے معاشروں میں آئے جہاں ذہن بھرے ہوئے, جہاں دل بھرے ہوئے تھے. کس چیز سے بھرے ہوئے تھے؟ غلط اعتقادات سے, غلط عقائد اور غلط پرستشوں سے, بت پرستی سے. یعنی ایسی چیزوں کو انسان مقدس سمجھتا تھا, ایسی چیزوں کے سامنے انسان سربس سجود ہوتا تھا جو انسانیت کے نام پہ واقعاً ذلت. بت کے سامنے انسان جھکتا تھا, بت پرستی کا دور تھا, جاہلیت کا دور تھا. ہر نبی کے زمانے میں جائے نا, ہر نبی کے دور میں ایک جاہلیت کا دور ہے. اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاہلیت کا دور ہے. تو جو بت پرستی, جو جاہلیت تھی, نبی کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح دین اور وہ صحیح ٹریک جو انسان کی سعادت کو مشخص کرے اس ٹریک کو پیش کرے, اور وہ ٹریک جو غلط ہے, جو جاہلیت سے بھرا ہوا ہے, جو آلودگیوں سے لدا ہوا ہے, اس کو اس سے لے لے. اسے کہتے ہیں حجت. حجت کا کام یہ ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ مثلا مثال کے طور پہ عرض کروں کہ خدا تو خالق ہے. جب ان سے سوال کیا جاتا تھا, قرآن کی آیتیں یہ ہیں کہ جب ان سے سوال کرو گے اور پوچھو گے کس نے کائنات کو بنایا, تو وہ کہیں گے خدا نے بنایا. لیکن رزق کون دیتا ہے؟ رزق جو ہے وہ فلاں بت دیتا ہے. بارش کون نازل کرتا ہے؟ وہ فلاں بت نازل کرتا ہے. تو بہت سے بت انہوں نے بنائے تھے, اور اس کے لیے ان کے پاس جواز تھا. وہ بالکل دلیل لاتے تھے, مقدس طریقے سے پیش کرتے تھے. جیسے حضرت ابراہیم وعلیٰ نبینا علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے, جب وہ بت پرستوں کے اس ماحول میں چلے گئے تو دیکھا کہ یہ لوگ ستارہ پرست ہیں, ستارہ زہرہ کو پوچھ دیتے ہیں اور عبادت کر دیتے ہیں. اس طرح سے آفتاب کو، سورج کو، اس طرح سے ماہ یعنی چاند کو. تو یہ کوئی بلا کسی لاجک کے وہ نہیں کرتے، ان کے پاس بھی دلیل تھی، ان کے پاس بھی حجت تھی اپنے اعتبار سے، باطل حجت سے. مثلا ابراہیم نے کیا کہا، ابراہیم علی نبینا والے سے نقطہ ہے، تفسیری اعتبار سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے وقت میں کہا کہ میں اس چیز کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں رکھتا جو ڈوب جائے. جب کوئی چیز اوپر آتی ہے نا، طلوع کرتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، تو اس میں قوتیں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جب وہ چیز غروب کر جائے، جب وہ چیز آفل ہو جائے، تو اس میں وہ توانائی اور طاقت کم ہو جاتی ہے. تو ابراہیم نے کہا اس کی توانائی کمزور ہے، اور میرا خدا ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کبھی قوت آ جائے، بڑھ جائے، اور کبھی قوت اس میں کم ہو جائے. لیکن میرا خدا وہ ہے جس کی قوت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. لہذا وہ بھرے ہوئے تھے، یعنی ایسی ایسی چیزوں کو مقدس سمجھتے تھے جو انسان کے خاکپا بن سکتے، جنہیں انسان اچھی طرح سے مسخر کر سکتا ہے اور اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کے لیے شرعی جواز پیش کرتے تھے کہ یہ چیز مقدس ہے، اس کو پاک ہونا چاہیے، یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اس چیز کی پرستش ہونی چاہیے، اس چیز کی عبادت ہونی چاہیے. لہذا حجت یہاں پہ پیش کی جاتی، یہاں پہ نبی کو جانا ہے. نبی وہاں پہ نہیں جائے گا جہاں پہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں کرنا کیا ہے بھائی. جیسے یہاں پہ آنا ہے، اور نبی یہاں پہ اپنا وہ کارکردگی دکھا سکتا ہے، اپنا وہ مشن آگے بڑھا سکتا ہے. لہذا جب حجت کی باری آتی ہے، تو وہ اس شرعی جواز کو چھین لیتا ہے، روکنا ہے نا اسے. حجت کا معنی یہ ہے کہ آپ حجت کے ذریعے سے، اس راستے سے، انسان سے وہ شرعی جواز چھین لے اور اس کو اس کام سے روکے جو وہ آج تک کرتا تھا. اس کو روکنا ہے. نبی آیا، نبی نے کیا کیا، انسان کو روکا، کہا یہ تمہارے بت صحیح نہیں ہیں، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کی طرف سے، اسی کی طرف ہمیں جو ہے نا رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف ہمیں وجہ تو وجین اللذی فطر السماوات. تو جو تم لوگوں نے شرعی جواز بنایا ہے، جس چیز کو تم شریعت سمجھتے ہو، جس چیز کو تم خالقیت سے تشبیہ دیتے ہو، وہ حقیقت میں توحید پرستی نہیں ہے. اس جواز کو نبی چھین رہے ہیں لوگوں سے، جاہلیت سے. وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی اور آشکار گمراہی میں تھے، آشکار جاہلیت میں تھے. تو اس جاہلیت سے نکالنا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس نقطے کی طرف آتے ہیں کہ نبی کسی چیز سے انسان کو نکالتا ہے، یعنی حجت خدا کا کام یہ ہوتا ہے، وہ حجت جب آتی ہے تو انسان کو گمراہی سے نجات دیتی ہے. صحیح، یعنی انسان گمراہی میں مبتلا تھا، کسی ٹریک پہ جا رہا تھا جو صحیح نہیں تھا، جو راہ الہی نہیں تھا، بلکہ راہ شیطان تھا، راہ نمرود تھا، راہ آزر تھا، راہ فرعونی تھا. اس راہ اور اس روش سے انسان کو نکالنا اور اللہ کے راستے تک پہنچانا، یہ حجت کا کام ہوتا ہے، یہ حجت کا کام یہی ہوتا ہے. اور جہاں پہ یہ نبی آئے اور یہ کام انجام دے، وہاں پہ حجت تمام ہو. یہ حجتوں کا سلسلہ لہذا آج سے نہیں ہے، صرف کربلا سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ آدم کے زمانے سے لے کے یہ سلسلہ آتا رہا، اور حجت انسان کے لیے پیش کی. چلا آگے مجالس میں سنا اس کی طرف اشارہ کریں گے، کتنی طرح کی حجتیں ہو سکتی. قرآن میں ایک حجت ہے، برہان ہے قرآن، فرقان ہے قرآن، بیان ہے قرآن، ثبوت ہے قرآن، ثبوت دلیل ہے، حجت ہے. یعنی قرآن جب آیا، تو قرآن کے بعد آپ کے لیے کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ راہ الہی سے بھٹک کے راہ شیطان پہ گامزن رہے اور اپنا عمل بھی جاری رکھے، نہیں، کوئی جواز نہیں آپ کے. یعنی حجت کے آنے کے بعد انسان کے تمام جواز اور جن چیزوں کو وہ جائز سمجھتا تھا اس سے چھین لی جائے. یہ حجت کا حال ہے. میدان کربلا میں بھی ایسا ہی ہوا. اب حجتیں مختلف ہیں, مختلف طریقے سے قرآن حجتیں پیش کرتا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے مختلف مجلسوں میں. کبھی ایک حجت ہوتی ہے, کبھی جو ہے نا حجج بالغا. یعنی قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وللہ الحجت البالغا, یعنی خدا کے لیے حجت بالغا ہے. حجت بالغا سے مراد وہ حجت ہے کہ جس کے بعد کوئی اور حجت لانے کی ضرورت نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھیں کبھی انسان آپس میں گفتگو کرتے ہیں, دو آدمی بیٹھے ہیں کسی مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ اپنی دلیل لاتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور سامنے والا جو ہے اس کی بات کو رد کرنے کے لیے حجت لے آتا ہے, تو جو سامنے والا ہے وہ بھی اسی طرح سے سامنے والے کی بات کو رد کرنے کے لیے حجت لے آتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, دسیوں مرتبہ حجتیں آپس میں رد و بدل ہوتی ہے اور یہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں, کوئی کہانی نہیں ہوتا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ سامنے والے بندے کو بالکل ساکت کر دیتا ہے, ایک ایسی حجت پیش کرتا ہے, ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہے کہ اس کے بعد سامنے والے کے ہاتھ خالی ہو جائے. اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے, اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں ہے, وہ خاموش ہو جاتا ہے. یعنی حجتیں آنے کے بعد, حجتیں قائم کرنے کے بعد, آخری حجت جب آئے اور اس کے بعد انسان کے پاس کوئی سوال و جواب کی گنجائش نہ رہے, اسے کہتے ہیں حجت بالغا, اسے کہتے ہیں کامل حجت, اسے کہتے ہیں مکمل حجت, یعنی حجت تام. اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے انسان کے پاس, کوئی بھی وہ دلیل نہیں لا سکتا, کوئی بھی وہ پرو نہیں لا سکتا, کوئی بھی وہ جواز پیش نہیں کر سکتا, کوئی بھی بہانہ, جسے ہم بہانہ کہتے ہیں, کوئی بھی اب بہانہ نہیں رہے گا انسان کے پاس کہ وہ کہے کہ میں نے یہ غلط کام انجام کیوں دیا. حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی نہضت جو ہے وہ حجت کاملہ اور حجت بالغا ہے. یعنی ایک ایسی حجت ہے, یعنی اس کے بعد دسیوں بہانے آپ لائے, آپ کا کوئی بھی عذر موجہ نہیں, کوئی بھی بہانہ نہیں سے. ایک ایسی حجت ہے. ایک درود بھیجے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے حجت کے ساتھ کیا کیا, ہم نے بہت سارے کام کیے خود دین کے ساتھ. جب ہم دیکھتے ہیں نا, چلے اس زمانے کا تو ایک ماحول تھا, اس زمانے کا بھی اگر اس زمانے کے ساتھ, خیر یہ بھی ایک بحث ہے کہ وہ جاہلیت کا زمانہ, پھر اسلام کا زمانہ, اسلام کے بعد دوبارہ جو جاہلیت پلٹ کے آئی وہ زمانہ, اور آج جو ماڈرن جاہلیت ہے, جو ماڈرن جواز ہم ڈھونڈتے ہیں غیر شرعی کاموں کو انجام دینے کے لیے, اس کا ایک مقایسہ ہونا چاہیے, موازنہ ہونا چاہیے, کمپیریزن ہونا چاہیے دونوں زمانوں کے ساتھ, پھر دیکھیں آپ کہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. آج بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم کوئی غیر شرعی کام انجام دینا چاہتے ہیں تو بالآخر کوئی شرعی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کسی طرح سے مثلا میں خمس نہیں دینا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ, تو کوئی بہانہ چاہیے مجھے کہ میں کس طرح سے اس کو جائز بنا دوں. تو اکثر یہ سوالات ہم دیکھتے رہتے ہیں, مثلا جو اساتذہ ہیں ان کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں تو ان سوالات سے بارہ برخورد ہوتا ہے کہ اگر خمس نہیں دینا ہے تو ایسا کرو اپنی بیوی کو ہدیہ کر دو, گفٹ دے دو, 50 لاکھ آپ کو ہدیے, 5,000 یا 10,000 روپیہ آپ کو خمس دینا ہے سال میں, تو آپ کیا کریں, آپ ایسا کیجئے کہ یہ 10,000 اٹھا کے اسی دن آپ اپنی بیوی کو دے دیں, تو ایک تو خمس سے بچ جاؤ گے اور 10,000 کے 10,000 گھر میں ہی رہیں گے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں, اس سے قرض دیتے ہیں, سود لیتے ہیں. تو کیا ہے بھائی, یہ تو بینک ہے نا, کافروں کا بینک ہے, یہ فلاں کا بینک ہے نا, ہمیں تھوڑی مسلمانوں کا بینک ہے, مسلمانوں سے ہم سود دے رہے ہیں. اور اسلام نے تو یہی کہا نا کہ آپ سود لے, یہ اگر کافر ہے تو وہ آپ سے لے رہا ہے, لہذا آپ بھی لیں. میں نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے, لیکن ایک جواز ہے جس کی شریعت, اور جو حقیقی شریعت ہے شاید اس پہ اس کی اتنی گنجائش نہ ہو کہ آپ اس طرح کے کام انجام دیں. بہت سارے کام ہیں جو آپ روزمرہ کے کاموں میں دیکھتے ہیں, بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا, چونکہ شریعت نے کہا نا, وہ فلاں مسئلے میں لکھا ہے. اور جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بقول استاد محترم, وہ بھی یہ دلیل پیش کرتا ہے چونکہ فلاں صاحب نے کیا نا لہذا میں بھی کرتا ہوں. شرعی جواز ہم نے بنایا ہر چیز کی, جس چیز کی حقیقت ہی نہیں ہوتی, یعنی واقعی معلوم ہے, ہم اپنی جہالت کے ذریعے سے, یعنی ماڈرن جہالت کے ذریعے سے ہم دشمنوں کا کتنا شکار ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی جو کام اسرائیل کو, امریکہ کو, اسرائیل کو اور برٹش کو آگے یہاں پہ کرنا چاہیے تھا, وہ اس کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں, پلان بنا رہے ہیں, وہ گاؤں میں بیٹھے اور کر نہیں رہے, لیکن ہم خود سے انہی کا کام انجام دے رہے ہیں یہاں پہ. اور وہ بھی کہاں پہ, ایسی جگہوں پہ جو پاک و پاکیزہ ہے, مساجد میں, عزائے حسینی میں. کیوں کیوں انسان ان مسائل کی طرف جا رہا ہے جو واقعا ماڈرن جاہلیت کی شکل میں ہمارے پاس ہے, ہمارے سامنے ابھر رہے ہیں. لگتا ہے کہ انسان واقعی معنوں میں پیروے امام میں, امام کا شیدائی, امام کو چاہنے والا ہے, تو کہتا ہے کہ بس مجھے تو یہ کرنا چاہیے چونکہ امام کا نام ہے, امام کا. اور ہم بھی کتنے لا علم ہوتے ہیں, اور ہم بھی کتنے اس محبت میں پھنس جاتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں یہ تو امام کے, امام کے نام پہ ہو رہا ہے نا, تو امام کا نام ہے لہذا کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسے, چلو آگے چل کے اس پہ بحث کریں گے کہ کیوں ہم شرعی جواز ڈھونڈتے ہیں, لیکن حجت خدا جب آتی ہے تو حجت خدا انسان سے یہ شرعی جواز چھین لیتی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کا آغاز کرنے سے حجت تمام کی, مدینے کے بنی ہاشموں کے نام اپنا خط لکھا, بشریت کے نام یہ خط تھا. دوسرے خطوط آپ دیکھیں, جو بھی خطبے امام کے تھے, جو بھی تقریر امام کی تھی, سب کی سب اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام نے حجت تمام کی. جب امام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیے اور آپ کو شہادت کے میدان میں لے کے جا رہا ہوں, تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا حجت باقی رہتی ہے. اب میں مشورے دینے لگتا ہوں حسین علیہ السلام کو, اب میں کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. بنی ہاشم اٹھ کے آتے, دیکھیں آپ ایسا کیجئے, آپ تو یہ گار میں پناہ لیجئے جب تک یزید کی موت ہو جائے گی, پھر اس کے بعد جب یزید مر گیا تو آپ باہر آئیں, پھر لوگ آپ کی بیعت کریں گے. یا آپ ایسا کیجئے, فلاں شہر ہے شہر یمن چلے جائیے, آپ وہاں پہ اپنے چاہنے والے ان کے پاس رہیں گے, محفوظ رہیں گے. یا مکے میں چلے جائیے, حرم حسین میں رہیں, حرم الہی میں رہیں, اور حرم الہی جو ہے امن کا مسئلہ ہے, وہاں پہ امنیت ہی امنیت ہے, کوئی وہاں پہ افراتفری نہیں, کوئی تشدد نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتا یزید وہاں پہ حملہ. تو اس نے کہا نہیں, تم مجھے نصیحت کر رہے ہو, میں تمہارا امام ہوں اور میں تمہیں بلا رہا ہوں, میں حجت الہی ہوں, اپنی حجت تمام کر رہا ہوں, یعنی اس کے بعد تم لوگوں کو آسودگی نہیں ملے گی, تم لوگوں کو امن ہو, چین ہو, سکون نہیں ملے گا اگر تم لوگ میری شہادت کے بعد مکے میں ہی کیوں نہ پناہ لو, تب بھی تمہیں کوئی امن اور چین نہیں. اور یہ ہوا, تاریخ نے ثابت کر دیا کہ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کتنے ایسے افراد تھے جیسے عبداللہ بن زبیر, اس نے چاہی کہ مکے میں حرم الہی میں پناہ لے, لیکن چونکہ امام کا ساتھ دینے سے اس نے درگزر کیا تھا, اور اس نے امام کی بات نہیں رکھی تھی, امام کی بات کو نہیں مانا تھا, لہذا امن الہی کے گھر میں بھی اسے قتل کر دیا. حجت الہی کو ٹھکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر اپنے تمام ساتھیوں سے مدینے میں کیا حال ہوا, حسین تمام کر رہے حجت, اہل مدینہ پہ، آؤ گے تو فلاح پاؤ گے، آؤ گے تو راہ راست پہ رہو گے، آؤ گے تو راہ الہی پہ رہو گے، نہیں آؤ گے تو کوئی بھی آسودگی تم لوگوں کو نہیں ملے گی۔ مکہ میں آ کے وگرنہ اس نے جیسے حسین فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرن ولا بدرن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاسلام فی امتی جدی، میں اصلاح کی غرض سے لیتا ہوں، لیکن اصلاح کس میں کرنی تھی حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا ان کی نمازیں خراب تھیں؟ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے تھے کیا؟ حرف حلقی ان کی صحیح نہیں تھی؟ تلفظ تجوید ان کی صحیح نہیں تھی؟ وہ تو بہت بہت بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے دانشور تھے، اور جو عوام تھی وہ بھی اچھی طرح سے نماز پڑھتی تھی، وہ بھی روزہ رکھتی تھی، زکات دیتے تھے، خمس دیتے تھے، حج پہ جاتے تھے۔ دیکھ رہے نا، جب حسین مکے میں تو جو در جو لوگ جو ہے نا حج کے مناسک انجام دینے کے لیے جا رہے، وہ سب چیزیں تو انہیں آتی تھی، تو کیا پرابلم تھی؟ کون سی اصلاح کرنی تھی حسین علیہ السلام کو؟ حسین علیہ السلام اپنے قیام سے حجت تمام کر رہے ہیں، اور جو شرعی جواز بنایا تھا لوگوں نے، امت مسلمہ نے، امت کے ٹھیکیداروں نے، اور امت میں بنے ہوئے جعلی خلیفے کی صورت میں یزید نے جو شرعی جواز پیش کیا تھا غلط کاموں کو، غلط ٹریک کو، اس کی اصلاح کرنی تھی، جو سب کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، چشم بصیرت نہیں تھی۔ وہ بولے شیخ مطہری علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، حسین وہ مٹی کے دیوار میں دیکھ رہا، بصیرت، جسم بصیرت چاہیے تھی۔ لہذا حسین کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں، کس پہ؟ ہر انسان پہ، ہر اس شخص پہ جس تک حسین کا یہ پیغام پہنچے، اور یہ پیغام آج کے دور میں بھی ہے، اور ہم سب پہ مکمل طریقے سے تطبیق ہو رہا ہے کہ ہم پہ بھی حجت تمام ہو رہی ہے حسین علیہ السلام۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ حسین جو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کعبے میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، یہاں پہ مناسک ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن جو شرعی جواز غیر شرعی امور کے لیے لوگوں نے بنایا تھا، علماء نے بنایا تھا، اس کو حسین نے چھین لیا۔ حسین نے کہا مجھے قیام کرنا ہے، تم جاؤ، شاید تم حج میں جاؤ گے، لیکن تم لوگوں کا حج ہی باطل ہے، کیونکہ تم نے امام الحج کو چھوڑ دیا۔ جو حج کی حقیقت ہے، جو حج کی روح ہے، جب تم روح حج کا ساتھ نہیں دیکھ سکتے، تو تم جا کے طواف کے چکر، کعبے کے چکر لگاؤ، اس سے تمہاری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب آئے گا تو جب تم حجتی الہی کا ساتھ دو گی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں کوچ کرنے کے بعد مدینے والوں سے وہ جواز لیا، وہ چھین لیا، حجت تمام کی، اور مکہ میں آنے کے بعد عرفات سے سیدھے منا کا نہیں بلکہ کوفے کا رخ کر کے حاجیوں سے وہ جواز چھین لائے کہ جو تم حج کرنے جانے۔ کہا کہ نہیں، اور اسی طرح کوفے کا رخ کرنے کے بعد جب کربلا کا رخ کیا حسین نے، تو کوفے والوں کی اس خاموشی کا جواز چھین لیا کہ تم گھروں میں بیٹھ کے خاموش کیوں ہو، حسین کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ عزاداران حسینی، یعنی نہضت کربلا کا ہر عنصر، ہر زاویہ جو بھی آپ دیکھیں گے، وہ حجت تمام کی ہے حسین علیہ السلام۔ کیونکہ وقت بھی ہو چلا ہے، لہذا شب اول محرم ہے، چلو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگلے اور جلسوں میں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنا عیاں اور اتنی مبین روشن، چاند اور سورج کی طرح چمکنے والی حجت کو وہ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر اس حجت کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حجت خدا اور ہمارے وقت کا امام ہمیں پکار رہا ہو. غیب کا پردہ تو ہمارے درمیان ہے، تھوڑی امام پردے کے بھی پردے غیب میں تو ہم ہیں نا. کہیں وہی غفلت کا پردہ جو کوفیوں مدینے والوں اور مکے کے حاجیوں کے درمیان حائل ہوا تھا، خدا ہی نہ کردہ کہیں ہمارے درمیان اور ہمارے امام میں وقت کے درمیان حائل نہ ہو. امام نے جو خط لکھا اور بلایا بشریت کو دعوت دی کہ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ گے صحیح شریعت پاؤ گے، صحیح دین پاؤ گے. کہیں آج بھی کہیں سے امام اور امام کے جانشینوں اور امام کے نمائندوں کی آواز ہمیں نہیں پکار رہی ہے؟ کیا ہماری کانوں تک وہ بات نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا وہ پیغام نہیں پہنچ رہا ہے کہ آؤ اور اس شہادت گہے میں قدم رکھو؟ کوئی جواز نہیں آج کے دور میں. اس دور میں تو کوئی میڈیا بھی نہیں تھا، آج تو سوشل میڈیا ہے. آج تو دنیا بالکل ایک چھوٹا سا کمرہ بن گیا، چھوٹا سا کمرہ جس میں آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. پھر بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں، پھر بھی ہم غفلت پہ غفلت، غفلت پہ غفلت. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب ہیں کچھ اپنی حسادتیں، کچھ قومی حسادتیں، کچھ ملی حسادتیں. کیوں؟ کس نے کہا؟ لہذا ضرورت ہے ہمارے امام میں وقت کو مدد کرنے کی. وہ اسی طرح سے مدد کر سکتے جب ہم اپنے وقت کے امام کی آواز پہ لبے. ہاں عزیزو، وہ دور تھا جب وہاں بھی بہت سارے مخلص افراد تھے، دردمند افراد تھے، ہمدردی کا اظہار کرتے تھے. جیسے ام سلمہ آئی، اور ام سلمہ کو چونکہ پہلے سے ہی وہ واقف تھی، وہ جانتی تھی، نبی سے انہوں نے سنا تھا کہ وقت آئے گا جب میرا شہزادہ فلاں سرزمین میں، سرزمین نینوا میں دشمنوں کے گھیرے میں ہوگا اور بے دردی سے اسے شہید کر دیا جائے. یہ سنا تھا. لہذا بہت پریشان تھی ام سلمہ اور حسین علیہ السلام سے کہہ رہی ہے بیٹا آپ ایسا کیجئے نا، آپ نہ جائیں سفر پہ، آپ یہیں پہ رہیں، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں. تو حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے واقعا بشریت کو نجات دینی ہے. بنین و انسان جو غلط اقدار اور غلط رضائل میں پھنسا ہوا ہے، مجھے اسے نکالنا ہے اور نجات دینی ہے، مجھے حجت تمام کرنی ہے. تو ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا اب ایسا کرو، اگر جا ہی رہے ہو تو ایسا کرو ان بیویوں کو اپنے ساتھ مت لے جاؤ. لیکن حسین کے جملے عظیم ہیں کہ مادر گرامی، جد گرامی، اگر میں ان بیویوں کو ساتھ نہ لے جاؤں تو میں حجت الہی کو کیسے اتمام کر سکتا ہوں؟ حجت الہی کو مکمل کرنے کے لیے مجھے زینب کی ضرورت ہے. حجت الہی کو مکمل کرنے کے لیے اور آج کے بنینو انسان کو نجات دینے کے لیے مجھے علی اصغر کی ضرورت ہے، مجھے اہل بیت کی ضرورت ہے. حسین اور حسین کے اہل بیت کے اس انقلاب نے اور اس عزم نے، اس حرکت نے ہم سب کے لیے اتمام و حجت کر دی. کہا زادران حسینی ہمیں رونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے حال پہ رونا چاہیے کہ میں کیوں کر حجت الہی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں، میں کیوں کر اب بھی ان غفلت کے پردوں میں اڑا ہوا ہوں اور غفلتوں میں پڑا ہوا ہوں کہ جہاں سے مجھے کوئی راستہ نکلنے کا نہیں مل رہا ہے. نہیں عزیزو، آج بھی راستہ ہے، آج بھی حسین کا دربار کھلا ہے، آج بھی حسین ہمیں پکار رہا ہے کہ آ جاؤ، آ جاؤ اور نصرت کرو، مدد کرو اور وہ معاونت کرو جو ضرورت تھی، حسین کے ان تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی جن کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ دیا. ایک مرتبہ حسین نکلتے ہیں، لیکن جیسے ہی ارادہ کیا، ایک عظیم سما ہے، ایک عظیم منظر ہے. حسین کو کون سی جگہ چھوڑنی، حسین کو کس جگہ سے ودا کرنا ہے؟ ودا کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے استاد محترم کا فرمان ہے کہ بڑے بڑے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جناب حضرت حجت آخر الزمان کا فرمان ہے، منسوب ہے ان سے یہ حدیث کہ جو مصائب پڑھتے ہیں میرے جد کے، انہیں چاہیے کہ اپنی مجلسوں میں، اپنی مصیبتوں میں کم سے کم وداع حسینی ضرور پڑھا کریں. وداع حسینی، وہ فرماتے ہیں کہ چار وداع ہے جو بہت ہی سخت ہے حسین اور اہل بیت حسین کے، چار وداع. ایک وہ وداع تھا جب حسین اپنے نانا سے وداع کر رہے ہیں، جب مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. ایک وہ وداع تھا، ایک وہ وداع کا وقت تھا جب مقتل میں دسویں محرم کو حسین اپنے اہل بیت سے وداع کر رہے ہیں اور مقتل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ایک تیسرا وداع وہ ہے جب ساری اہل بیت کے جو بیچارے سار تھے وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے اور گیارہویں محرم کو جناب زینب ساری خواتین ان جسموں کو دیکھ رہی ہیں، ان لاشوں کو دیکھ رہی ہے جن لاشوں پہ سر نہیں تھے، سر جدا تھے، لاشیں پامال تھی، اور یہاں پہ بیویاں جو ہے وہ حسین اور اہل بیت سے وداع کر رہی ہیں. لیکن اس سے بھی سخت وداع حضرت سید السجاد کا وداع تھا. جب حضرت سید السجاد بابا کی قبر پہ آئے اور شام سے لوٹنے کے بعد بابا کی قبر پہ میدان کربلا میں آئے اور وداع کر رہے ہیں، تو وداع کے وقت عجیب نالا اور شیون کر رہے حضرت سجاد، کہہ رہے کہ میں مدینہ جاؤں گا بابا، لیکن میں کیا کہوں، میں کیسے کہوں گا کہ میرا بابا کہاں پہ ہے، میں کہاں کہاں کا ذکر کروں، میں کوفے کا ذکر کروں یا شام کا تذکرہ کروں، سکینہ کہاں پہ دفن ہوئی، علی اصغر کا مزار کہاں پہ بنا، جناب علی اصغر کہاں پہ شہید ہوئے، میں کس کس کا نام دوں. یہ ودا بھی بہت سخت تھا، لیکن آج اس ودا کو پڑھیں گے جس میں حسین علیہ السلام اپنے نانا سے الوداع کر رہے ہیں. نانا کے مزار پہ گئے، تاریخیں بتاتی ہیں، مختل لکھتے ہیں کہ جب نانا کے روزے پہ گئی عجیب منظر تھا. امام حسین علیہ السلام بیویوں کے ساتھ جناب زینب ہمراہ ہے، لیکن ایک مرتبہ اتنا گریا گیا میرے مولا نے، اتنا گریا گیا کہ امام پہ کشی تاری ہو گئی، اور جب ہوش میں آئے تو نانا سے الوداع کیا. نانا شاید حسین کو یاد آیا، یہ وہی نانا ہے، یہ وہی روزہ ہے، یہ وہی مدینہ ہے. جب میں نانا پہ سوار ہوتا تھا نانا اپنی گود میں کھلاتے تھے. ایک مرتبہ حسین اپنے نانا کی قبر سے باہر آئے. عزادار حسینی، اگر سننے کی طاقت رکھتے ہو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حسین ایسی قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کا نام و نشان نہیں، جس کا پتا سوائے حسین کے کسی کو نہیں. ہاں حسین اپنی مادر گرامی کی قبر ادھر کو ڈھونڈ رہے ہیں. حسین اپنی مادر کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں ماما ماما اما مجھے اجازت دو. لیکن دو سوال کرتے ہیں حسین، اما ایک مجھے الوداع کرنا ہے، مجھے وداع کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں رخصت کے لیے بھی آیا ہوں. تو میں عرض کروں گا مولا رخصت کس لیے؟ تو مولا فرماتے میں میری اما مجھے رخصتوں میں تمہاری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں، چونکہ میری حجت تمام نہیں ہوگی اگر زینب کی وداع نہیں ہوگی. ایک مرتبہ شاید حسین کو منظر یاد آیا ہوگا کہ میری اما کتنا پیار کرتی تھی، کتنا لاڈ پیار کرتی تھی. ایک منظر یاد آ گیا حسین کو کہ جب آخری وقت تھا اما کا تو اما کیا وصیت کرتی تھی، وہ حسن کو وصیت کرتی ہے حسین کی، اور کبھی حسین کو وصیت کرتی ہے جناب زینب کی. تو اما مجھے اجازت دے میں زینب کو ساتھ لے کے جاؤں، میں تمہارے بیٹیوں کے بغیر اپنی نہضت کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.